وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کی ای سی سی کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے کی آئینی صورتحال بحال کرے۔ آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ کابینہ نے بحث کے بعد چینی اور کارڈن درآمد کرنے کی تجویز کو مؤخر کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آ چکے ہیں اور تجارت کھل گئی ہے۔ اس تاثر پر وزیراعظم عمران خان اور کابینہ کی واضح اور متفقہ رائے یہ تھی کہ جب تک ہندوستان 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات پر نظر ثانی نہیں کرتا، اس وقت تک بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فون کر کے دورہ ریاض کی دعوت دی ہے، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری حکام کے مطابق وزیراعظم عمران خان جلد سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ مبصرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریب ایک سال کے بعد ہونے والے اس اعلیٰ سطحی رابطے کو بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تصور کیے جانے والے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ عرصے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر دیکھے جا رہے تھے۔ افغانستان میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی دھمکیوں کے باعث وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ افغانستان میں خود مختار انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ جنوری کے آغاز سے اب تک ملک میں کم سے کم 36 خواتین کو ہلاک یا زخمی کیا گیا ہے۔ ان میں سے 14 خواتین کو ہلاک کیا گیا جبکہ 22 کو زخمی کیا گیا۔ دریاسنا مشرقی صوبے ننگرہار میں مقامی پولیس کے ترجمان فرید خان کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے جلال آباد پولیس ڈسٹرکٹ نمبر 3 کی ایک خاتون اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس قتل کے حوالے سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان اور افغانستان نے راہداری تجارت کے بارے میں کابل میں تعاون کے 5ویں پروٹوکول سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان میں دانستہ طور پر خواتین سمیت صحافیوں اور میڈیا کے دیگر عملے کو ہدف بنا رہے ہیں۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظالم خلیلزاد نے دوحا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر سمیت سینئر طالبان لیڈروں سے ملاقات کی ہے۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا کہ اس ملاقات میں امریکہ طالبان امن معاہدے کے نکات بشمول افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا پر بات ہوئی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں عام لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو کرونا وبا کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وبا کی تیسری لہر سے نمٹنے اور اس وبا کی روک تھام کے حوالے سے حکمت عملی ان کے بقول ملکی معاشی حالات اور خصوصاً عام عوام کی مشکلات کو سامنے رکھ کر ترتیب دینا ہوگی۔ وزیراعظم نے یہ بات اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے تقریباً 5,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز کی یہ تعداد جون سن 2020 کے بعد سب سے زیادہ یومیہ تعداد ہے۔ میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ آج جمعرات کے روز مظاہرین نے عالمی طور پر ملک کے آئین کی کاپیاں نظر آتش کر دیں اور معزول ہونے والے اراکین پارلیمان کے گروپ نے فوجی حکومت کے مقابلے میں متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے بدھ کو 2.3 ٹریلین ڈالر کے ایک بہت بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ایک بالکل نئی معیشت وجود میں آئے گی جو چین کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ بدھ کو ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ کے کارپینٹرز یونین ٹریننگ سینٹر میں اپنے منصوبے کے خد و خال وضاحت کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ میں سرمایہ کاری کا ایسا منصوبہ ہے جو کئی نسلوں میں ایک بار ہی پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ میں روزگار پیدا کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ سے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون کر کے دورہ ریاض کی دعوت دی ہے، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری حکام کے مطابق وزیر اعظم عمران خان جلد سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ مبصرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریب ایک سال کے بعد ہونے والے اس اعلیٰ سطح کے رابطے کو بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تصور کیے جانے والے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ عرصے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر دیکھے جا رہے تھے۔ پاک سعودیہ تعلقات میں بحالی کے محرکات کیا ہیں، اس بارے میں تفصیل بتاتے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان۔
سعودی ولی عہد اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب سعودی قیادت کو امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ آنے کے بعد سخت رویے کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی اور خطے کے بدلتے حالات نے سعودی عرب اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب آنے پر مجبور کیا ہے۔ سابق سفارتکار آصف درانی نے کہا کہ جو بائیڈن کے انتخابات جیتنے کے بعد سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کیا ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ تاریخی اعتبار سے پاکستان سعودی عرب تعلقات میں پختگی پائی جاتی ہے، تاہم حالیہ اعلیٰ سطح رابطوں سے شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ آصف درانی کہتے ہیں کہ ریاض کے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات میں گراوٹ مسئلہ کشمیر کی حمایت نہ کرنے کے باعث پیدا ہوئی تھی، جو کہ ان کے بقول اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کے اعلامیے میں حمایت پر دور ہو گئی ہوگی۔
کا جو اعلامیہ تھا کشمیر کے بارے میں وہ نہ صرف اہم تھا بلکہ سخت بھی تھا، انڈینز اس کے خاصے سیکھ پا بھی تھے، تو سعودیز چونکہ چیئر ہیں اس وقت موجود، تو انہوں نے اس میں کمپنسیٹ کیا۔ اگرچہ یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا جس پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن آئی سی ایف ایم میں اجلاس ہونے کے بعد وہ تحفظات دور ہو گئے۔
تجزیہ کار اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک نے اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلی لائی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خلیجی ممالک سے تنازعہ کشمیر پر اسلام آباد کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر شکایت کی، تو دیرینہ دوست ممالک نے جواباً جاری تعاون بھی ترک کر دیا۔ اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے۔
ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں گے، اور ہندوستان سے تعلقات کے اور پاکستان کے تعلقات کے لیے ان کے نزدیک اگر کشمیر درمیان میں حائل ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے موقف کی بھی بہت آسانی سے حمایت کر سکتے ہیں۔
علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں عام لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو کرونا وبا کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم خان نے کہا کہ کرونا وبا کی تیسری لہر سے نمٹنے اور اس وبا کی روک تھام کے حوالے سے حکمت عملی ان کے بقول ملکی معاشی حالات اور خصوصاً عام عوام کی مشکلات کو سامنے رکھ کر ترتیب دینا ہوگی۔ وزیر اعظم نے یہ بات اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران ایسے وقت پر کہی جب پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے تقریباً 5,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کے یہ تعداد جون 2020 کے بعد سب سے زیادہ یومیہ تعداد ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے متاثر 98 مریض دم توڑ گئے۔ دوسری جانب چین سے خریدی گئی کرونا وائرس سے بچاؤ کی مزید 5,60,000 خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول اس وبا کی تیسری لہر سے ایک مؤثر حکمت عملی ہی سے نپٹا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح کیا کہ اس وبا کی تیسری لہر سے نمٹنے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے حکمت عملی ان کے بقول ملکی معاشی حالات عام عوام کی مشکلات کو سامنے رکھ کر تشکیل دینی ہوگی تاکہ وبا سے غریب عوام متاثر نہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ ماسک کے استعمال کو لازمی بنانے کی ہدایات جاری کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی 8,00,000 خوراکیں اب تک 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگ چکی ہیں۔
میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 800,000 سے زیادہ ڈوزز پاکستان میں ویکسین کی آلریڈی لگ چکی ہیں اور اس مہم کو ہم آگے لے جا کر اور فردر تیز کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وبا اپنے زور پر ہے اور تمام احتیاطی تدابیر جس میں ماسک کا استعمال اور فاصلہ اور ہجوم سے اجتناب کے علاوہ جو ایک اہم اسٹریٹجی ہے ویکسینیشن ہے.
فیصل سلطان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت نے 30 مارچ سے 50 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے.
30 تاریخ سے ہم نے 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی بھی رجسٹریشن کھول دی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی جو ویکسینیشن ہے اس کا مرحلہ بھی آ جائے گا. اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 70 سال سے زیادہ جو لوگ عمر کے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں, اور جو 60 اور 70 سال کے درمیان کے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے, ویکسین بھی چل رہی ہے, لیکن ان کو وہ 1166 پہ جب تک تاریخ نہیں آتی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تاریخ کے ساتھ جا کے ویکسین لگائیں.
یاد رہے کہ پاکستان میں مارچ کے اوائل میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہونے کے بعد سائنو فارم کی پہلی خوراک دی گئی تھی اور اس خوراک کے 21 دن گزرنے کے بعد ویکسین کی دوسری خوراک بھی دی جا رہی ہے. پاکستان کے وزیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان قبل ازیں ایک ٹویٹ میں بتا چکے ہیں کہ جن افراد کا ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے وہ نادرا کی نیشنل امیونائزیشن سسٹم کی ویب سائٹ یا نادرا میگا سینٹر سے اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پشاور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹک ٹاک پر مشروط طور پر لگائی گئی پابندی کو ہٹا کر اس کی نشریات بحال کرنے کا حکم دیا. چیف جسٹس قیصر رشید اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر عہدیداروں کے موقف سننے کے بعد پچھلے 11 ماہ کے فیصلے کو معطل کر کے ٹک ٹاک کو بحال کر دیا ہے, مگر کہا ہے کہ اس پر غیر اخلاقی اور غیر مہذب اشیاء کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ٹک ٹاک کی انتظام نے ان کے رابطے کے جواب میں ایک فوکل پرسن بھی تعینات کیا ہے جو اس ویب سائٹ پر لگائے جانے والے تمام ویڈیوز, آڈیوز اور دیگر پیغامات کی مانیٹرنگ کرے گا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
چیف جسٹس قیصر رشید اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے اعلیٰ عہدیداروں کے موقف سننے کے بعد ٹک ٹاک کی ویب سائٹ پر پچھلے 11 مارچ کو لگائی گئی پابندی کو کالعدم قرار دے کر بحال کرنے کا حکم دیا. عدالت نے مختصر حکم میں کہا کہ ٹک ٹاک کھول دے لیکن غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے. درخواست گزار کے وکلاء کے پینل میں شامل نازش مظفر ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں عدالت کے اس فیصلے پر اظہار خیال کرتی ہوئی کہا,
یہ ٹک ٹاک کا جو ایپ ہے اس کو کھولنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جی اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں. جو میکینزم انہوں نے بنایا ہوا ہے, جو فارمولا بنایا ہوا ہے, تو آج اس کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس میں کوئی غیر اخلاقی کی مواد اپلوڈ نہیں ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں, جن یہ فائنل آرڈر نہیں ہے, اس میں اب نیکسٹ ڈیٹ بھی دی گئی ہے اور ہم ریگولر چیک رکھیں گے کہ اگر اس ٹائپ کا کچھ اپلوڈ ہو رہا ہے تو ہم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کے تھرو جائیں گے اور اس پہ کام کریں گے.
سماعت کے دوران چیف جسٹس قیصر رشید نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سے استفسار کیا کہ اب تک کیا ایکشن لیا گیا ہے, جس کے جواب میں ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ 2 بار اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے اور انہیں عدالتی احکامات اور درخواست گزاروں کے موقف سے بھی آگاہ کیا گیا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس دوران ٹک ٹاک پر پوسٹ ہونے والے لگ بھگ 5 لاکھ غیر اخلاقی اور غیر مہذب ویڈیوز ڈیلیٹ کیے گئے. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نگرانی مسلسل عمل ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی وکیل جانزیب محسود نے دوران سماعت کہا کہ کچھ سائٹ ایسی ہے جس میں مخصوص چیزوں کو بلاک نہیں کیا جا سکتا, پوری سائٹس کو بند کرنا پڑتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آزادی, اظہار رائے اور جمہوریت سے متعلق کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم میڈیا میڈرز فار ڈیموکریسی نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں پاکستان کو 100 میں سے صرف 30 پوائنٹس دیے گئے ہیں اور جس کے مطابق پاکستان کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا. پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر اندرولا کامنارا کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار بنیادی حقوق کے یورپین چارٹر میں شامل ہے. یہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان GSP+ اسٹیٹس اور انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے اہم پہلو ہے۔ پاکستانی حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کے حوالے سے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نے سال 2020 کے لیے اپنی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک مشکل سال تھا۔ رپورٹ جاری کیے جانے کے موقع پر پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر انڈرولا کامینارا نے کہا کہ اس رپورٹ میں پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے اور ہمیں اس معاملے پر تحفظات ہیں۔ ڈس انفارمیشن ایک اور اہم معاملہ ہے جس پر یورپی یونین کام کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں آزادی صحافت، ڈیجیٹل ایکسپریشن، سماجی ترقی، سیاسی صورتحال اور اظہار رائے پر دھمکیوں کے حوالے سے معلومات جمع کی گئی تھی، جن میں میڈیا، مختلف تعلیمی اداروں، وکلا اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی رائے شامل تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 100 میں سے صرف 30 پوائنٹس دیے گئے ہیں جو پاکستان میں آزادی اظہار رائے سے متعلق غیر تسلی بخش ہیں۔ پی ایف یو جے کے سابق صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف عام صحافیوں کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ملک کے لیے خطرہ ہے۔
جب آپ ان اناؤنس سینسرشپ لگاتے ہیں تو آپ صرف پاکستان کے عوام سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں، پوری دنیا میں اب چیز چھپانا مشکل ہے۔
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2020 کے دوران پاکستان کے میڈیا اور انٹرنیٹ ریگولیٹری حکام سوشل میڈیا ایپس، تفریحی ایپس، سماجی ذرائع ابلاغ کے خلاف پابندی، معطلی اور مشوروں کا حکم دے کر من مانی پابندیاں لگاتے رہے ہیں۔ کرونا وبا کے ساتھ گزارے جانے والے سال کے دوران میڈیا سے وابستہ کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 36 صحافیوں پر فرائض کی ادائیگی کے دوران حملہ ہوا۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی صدر بیگ کہتی ہیں کہ کرونا وبا کے دوران حکومت نے اپنے خلاف آنے والی آوازوں کو روکنے کی کوشش کی۔
جو ہماری کچھ لاز ہیں جیسے سائبر کرائم لا ہے، پی کا ہے، پیپرا کا اپنا لا ہے، ان کے ایک تو لاز کے اندر بھی کچھ نقائص موجود ہیں جو بہت سبجیکٹو بناتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن از ویری سبجیکٹو۔
حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صحافیوں کے خلاف کسی قسم کی پابندیاں عائد نہیں کی جا رہی۔ حالیہ دنوں میں پی ایف یو جے کی تقریب میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا تھا کہ حکومت کسی قسم کی قدغنیں نہیں لگانا چاہتی، حکومت آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کی ای سی سی کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ میں بھارت سے کاٹن منگوانے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کاٹن منگوانے کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وفاقی کابینہ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے کی آئینی صورتحال بحال کرے۔ آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے کسی طرح کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ کابینہ نے بحث کے بعد چینی اور کاٹن درآمد کرنے کی تجویز کو مؤخر کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آ چکے ہیں اور تجارت کھل گئی ہے۔ اس تاثر پر وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کی واضح اور متفقہ رائے یہ تھی کہ جب تک ہندوستان 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات پر نظر ثانی نہیں کرتا، اس وقت تک بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں ہوگا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان میں دانستہ طور پر خواتین سمیت صحافیوں اور میڈیا کے دیگر عملے کو ہدف بنا رہے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کے آغاز کے بعد سے صحافیوں کے خلاف حملوں اور دھمکیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے اظہار رائے کی آزادی کو درپیش خطرات بڑھ گئے ہیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی ممکنہ امن سمجھوتے کے تحت آزادی اظہار متاثر ہوگی۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق طالبان کمانڈروں اور جنگجوؤں کی طرف سے صحافیوں کو کابل سمیت ان علاقوں میں مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں جہاں طالبان کا کنٹرول ہے۔ افغانستان میں صحافی کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی دھمکیوں کے باعث وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ افغانستان میں خود مختار انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ جنوری کے آغاز سے اب تک ملک میں کم از کم 36 خواتین کو ہلاک یا زخمی کیا گیا۔ ان میں سے 14 خواتین ہلاک ہوئیں جبکہ 22 کو زخمی کیا گیا۔ اسی دوران مشرقی صوبے ننگرہار میں مقامی پولیس کے ترجمان فرید خان نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے جلال آباد پولیس ڈسٹرکٹ نمبر 3 کی ایک خاتون اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس قتل کے حوالے سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ طالبان کی طرف سے ہلاکت کے اس واقعے یا ہیومن رائٹس واچ کے بیان کے حوالے سے کسی رد عمل کا اظہار ابھی سامنے نہیں آیا۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے راہداری تجارت کے بارے میں کابل میں تعاون کے 5ویں پروٹوکول سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں. آج جمعرات کے روز مظاہرین نے علامتی طور پر ملک کے آئین کی کاپیاں نظر آتش کر دیں اور معزول ہونے والے اراکین پارلیمان کے ایک گروپ نے فوجی حکومت کے مقابلے میں متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کیا. اس متوازی حکومت میں معزول رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے وہ ارکان شامل ہیں جو گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں منتخب ہوئے, لیکن سوچی کی گرفتاری کے باعث انہیں اپنا منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں دی گئی. متوازی حکومت نے 2008 میں فوج کی طرف سے تیار کیے گئے ملکی آئین کے مقابلے میں نیا آئین تیار کیا ہے. 2008 کے آئین کے تحت پانچ دہائیوں کے بعد اگرچہ پہلی مرتبہ میانمار میں جمہوریت بحال ہوئی, تاہم سول حکومت پر فوج کا اصل و رسوخ برقرار تھا. متوازی حکومت کا آئین میانمار کے علاقائی نسلی گروپوں کے مطالبات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے جو کئی دہائیوں سے زیادہ علاقائی خود مختاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. فوج ان علاقائی نسلی گروپوں کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہے جو مظاہرین کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کرسٹین شرینر برگنر نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ میانمار میں خون ریز صورتحال پیدا ہونے والی ہے اور اگر سول حکومت کو بحال نہ کیا گیا تو خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. سیاسی قیدیوں کے امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ فوجی حکومت کے خلاف مظاہروں میں اب تک 536 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے میانمار میں موجود لازمی عملے کے علاوہ اپنے تمام شہریوں کو خاندان کے افراد کے ساتھ میانمار سے نکل جانے کا حکم دیا ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے بدھ کے روز 2.3 ٹریلین ڈالر کے ایک بہت بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کا اعلان کیا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ایک بالکل نئی معیشت وجود میں آئے گی جو چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
بدھ کو ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ کے کارپینٹرز یونین ٹریننگ سینٹر میں اپنے منصوبے کے خد و خال واضح کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ میں سرمایہ کاری کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو کئی نسلوں میں ایک بار ہی پیش کیا جاتا ہے. ان کے بقول امریکہ میں بین الریاستی ہائی وے کے نظام یا خلائی پروگرام کے قیام کے بعد ایسا کوئی منصوبہ کئی عشروں کے بعد پیش کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ میں روزگار پیدا کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا. وائٹ ہاؤس کے مطابق اس منصوبے کے تحت 32,000 کلومیٹر طویل سڑکوں, معاشی طور پر اہمیت کے حامل 10 بڑے اور 10,000 چھوٹے پلوں کی تعمیر نو کی جائے گی, پانی کی فراہمی کے نظام کو نئے خطوط پر استوار کیا جائے گا, جبکہ بجلی کی فراہمی کے نظام, کمپیوٹر, براڈ بینڈ اور ٹرانزٹ سسٹم کو بھرپور انداز سے اپ گریڈ کیا جائے گا. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں سے جن پر یہ رقم 8 برس کے دوران خرچ کی جائے گی لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی. اسی دوران امریکہ فوسل فیول اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے بھی نمٹ رہا ہوگا. مبصرین کا کہنا ہے کہ بائیڈن نظام کی یہ کوشش ٹیکنالوجی اور عوامی سرمایہ کاری کے چین کے منصوبوں کا جواب بھی ہوگی جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور معاشی ترقی میں تیزی سے امریکہ اور اپنے درمیان فرق کو ختم کر رہا ہے. صدر بائیڈن کے اس انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے بڑے منصوبے کے اخراجات کارپوریٹ سیکٹر پر ٹیکس عائد کر کے پورے کیے جائیں گے. مبصرین کا خیال ہے کہ اس منصوبے کو کاروباری اداروں اور ریپبلکن قانون سازوں کی جانب سے زبردست مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے, لیکن صدر بائیڈن اس منصوبے کو موسم گرما تک منظور کروانے کے خواہش مند ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوبے کی منظوری کے لیے امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں موجود ڈیموکریٹک اراکین کی حمایت پر انحصار کرنا چاہیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عرب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار. بھارت میں کرونا کے مثبت کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 72,303 مثبت کیسز سامنے آئے جبکہ 469 افراد ہلاک ہو گئے. اس سے پہلے 11 اکتوبر کو سب سے زیادہ 74,383 کیسز ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,22,21,665 ہو گئی. سب سے زیادہ کیسز مہاراشٹر میں رپورٹ ہو رہے ہیں. یورپ میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے جمعرات کے روز کہا کہ یورپ میں COVID-19 ویکسین کی فراہمی ناقابل قبول حد تک سست ہے اور انجیکشن دینے میں تاخیر اس وبا کا عرصہ بڑھا سکتی ہے کیونکہ وائرس کے ویریئنٹ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. امراض کی روک تھام کے امریکی مرکز CDC نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ امریکہ میں 2020 کے دوران COVID-19 موت کی تیسری سب سے بڑی وجہ رہا اور اسی کے بعد سال 2019 کے مقابلے میں مجموعی طور پر امریکی اموات کی تعداد میں 16% اضافہ ہوا. وائٹ ہاؤس COVID-19 ریسپانس ٹیم بریفنگ کے دوران CDC کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے رپورٹروں کو بتایا کہ COVID-19 گزشتہ سال دل کے امراض اور کینسر کے بعد امریکیوں میں موت کی تیسری بڑی وجہ بنا اور ملک میں پچھلے سال ہونے والی اموات میں تقریباً 3,78,000 اموات اسی وبا کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے 3 ہفتوں کے لیے ملک بھر میں سکول بند کر کے اندرونی سفری پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کی رات ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں میکرون نے کہا کہ وائرس میں اضافے کے تناظر میں کوششوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ کرونا کے بعد خبروں کی کچھ اور سرخیاں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے یوکرین کے وزیر خارجہ کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے روس کی جاری جارحیت کے پیش نظر یوکرین کی عالمی سالمیت کے لیے واشنگٹن کی حمایت کی توثیق کی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ سال مئی میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت میں نامزد سابق پولیس افسر ڈیرک شوبن کے خلاف مقدمے کی کارروائی میں بدھ کے روز بھی گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور پولیس نے بتایا ہے کہ پیرول پر رہا ایک شخص کو نیو یارک سٹی کے ٹائم اسکوائر کے قریب ایک ایشیائی امریکی خاتون پر نفرت انگیز حملے کے جرم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور کرملن کے ناقد الیکسی ناولنی کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک بھوک ہڑتال پر رہیں گے جب تک انہیں مناسب طبی امداد فراہم نہیں کر دی جاتی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گزشتہ کئی ہفتوں سے برما کے عوام پرامن طور پر احتجاج کرنے اور جمہوری طور پر منتخب حکومت کی بحالی کے لیے اپنی امنگوں کے اظہار، انسانی حقوق، پرامن اجتماع اور اظہار رائے کی بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کی خاطر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس کے ردعمل میں برما کی سیکیورٹی فورسز نے فوجی قیادت کی ایما پر غیر منصفانہ انداز میں غیر مسلح مظاہرین اور صحافیوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ظالمانہ طور سے ان کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ 1 فروری کی بغاوت کے بعد سے کم 126 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ان ہولناک حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم 1700 سے زیادہ سیاسی رہنماؤں، ڈاکٹروں، انسانی حقوق کے علمبرداروں، صحافیوں، یونین لیڈروں اور عام لوگوں کی جاری گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں جو اپنے حقوق کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہم فوجی قیادت کی بھی مذمت کرتے ہیں جس نے خود اپنے لوگوں کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ امریکہ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ مزید اقدامات کرے گا تاکہ بغاوت کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکے جو فوجی حکومت سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر مالی فوائد اٹھاتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف من اونگ لینگ کے 2 جوان بچوں اونگ کیے سون اور کھین توری تھیٹمان اور ان کی ملکیت یا کنٹرول والے 6 اداروں کے خلاف انتظامی حکم نامے 14,014 کے تحت تعزیرات عائد کر رہا ہے۔ اونگ کیے سون اور کھین توری تھیٹمان طویل عرصے سے خود کو امیر بنانے کے لیے کمانڈر ان چیف کے ساتھ اپنے رشتوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ بغاوت کی قیادت کرنے والوں اور ان کے خاندان کے بالغ ارکان کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایسی حکومت سے منفعت حاصل کر سکیں جو تشدد کر رہی ہے اور جس نے جمہوریت کے خلاف اپنا شکنجہ سخت کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم بین الاقوامی شراکت داروں کے وسیع تر اتحاد کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تاکہ بغاوت کی قیادت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی جو اس تشدد اور دوسری زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو حکومت سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تعزیرات کا نشانہ بغاوت کے ذمہ دار افراد ہیں اور برما کے عوام ان کا نشانہ نہیں ہے۔ امریکہ بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ برما کے عوام کے حق میں ایک ساتھ آواز بلند کریں جو برما کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے روا رکھے جانے والے تشدد کے باوجود فوجی بغاوت کے خلاف اپنی جد و جہد میں جرت اور عزم کا بدستور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے فوج پر زور دیا کہ وہ جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرے، پرامن مظاہرین پر تمام حملے روک دے اور فوری طور پر ان تمام لوگوں کو جنہیں غیر منصفانہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے رہا کر دے اور صحافیوں، سول ملازمین اور سرگرم کارکنوں پر حملوں اور انہیں ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں کو بند کر دے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل شہناز عزیز کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے اس مسئلے پر جو امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے، یعنی تارکین وطن کا معاملہ۔ امریکہ کو امیگرینٹس کی سرزمین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی تمام تعمیر و ترقی کو تارکین وطن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ امریکہ میں بھی آئیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اقتصادی صورتحال ہے، جس کے نتیجے میں امیگریشن کے خلاف ایک مزاحمت صرف امریکہ میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں پیدا ہوتی رہی ہے اور اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس بل کے حوالے سے جو ایوان نمائندگان نے تمام ڈیموکریٹس ارکان کے ساتھ ساتھ ریپبلکن ارکان کے ووٹوں سے منظور کیا ہے، اور اس طرح یہ 197 کے مقابلے میں 228 ارکان کی حمایت سے منظور ہوئی ہے۔ اسے امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ابھی یہ بل ایوان نمائندگان میں منظور ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سینٹ میں جائے گا، اور وہاں سے منظور ہونے کے بعد صدر کے دستخطوں کے ساتھ اسے قانون کا درجہ دیا جائے گا۔ تو ابھی ایک طویل مرحلہ ہے، اس لیے جو بھی بات ہو رہی ہے وہ بل کی مختلف شقوں پر ہو رہی ہے، یعنی مسودہ قانون کی، جسے ابھی قانون کا درجہ نہیں ملا۔ تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے دو مہمانوں کو۔ امریکی ریاست واشنگٹن کی سیٹل یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے قانونی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب ہیں، اور ڈیلس ٹیکسس سے جو ایک بڑا مرکز ہے تارکین وطن کا، عبدالحادی مرشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ایک امیگریشن لا فرم کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں پروفیسر طیب محمود صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں، یہ اصلاحات کیا ہے امیگریشن میں اور کیوں ضروری ہیں؟
11 ملین سے ذرا زیادہ لوگ ہیں امریکہ میں جن امیگریشن کے پروسیس سے نہیں گزرے، تو اس لیے ان کا ایک جو ہے غیر قانونی کہہ لیجیے، یا کئی دفعہ مختلف ٹرم یوز ہوتی ہیں، تو باہر کیف کوئی 11 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے جن کے پاس قانونی حقوق نہیں ہے یہاں ہونے کے۔ تو آخری دفعہ جب ایک کامیاب ہوا، اور اس وقت کے لیے تو کامیابی تھا، وہ تو اب 40 سال سے اوپر ہو گئے۔ ریگن کے زمانے میں ایک ذرا وسیع بل ہوا تھا کہ اس مسئلے کو، اللیگیلٹی کو ختم کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے 2-3 دفعہ کوششیں ہوئی ہیں اس کی طرف پیش رفت ہونے کی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ پچھلے 2 دہائیوں میں اتنا زیادہ سیاسی شکل لے گیا ہے یہ مسئلہ کہ اس کو پھر سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے 2 دہائیوں سے جیسے میں نے کہا اتنا زیادہ سیاسی تفریق ہو گئی ہے اس مسئلے کے بارے میں، کہ جہاں تک جہاں ایک طرف جو ڈیموکریٹک پارٹی بالعموم چاہتی ہے کہ اس کی پیش رفت ہو، جبکہ زیادہ زیادہ جو ریپبلکن ہیں کا زیادہ زور اس پہ ہو جاتا ہے کہ جی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہاں نہ آئے لوگ غیر قانونی طور پہ، اور اگر جو غیر قانونی آئے ہوئے ہیں ان کو اگر چھوٹ دی گئی تو اس سے پھر اور لوگوں کو شے ملے گی کہ وہ بھی آئے۔ تو یہ تو ہے جنرل صورت. اب جیسے پتا ہے لوگوں کو کہ اس وقت صدر تو صدر بائیڈن بن گئے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس جو ہے نچلا ہاؤس بھی ہے کانگریس کا, لیکن سینٹ میں 50-50 کی ڈیوائڈ ہے اور اس لیے جو مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو جہاں تک وعدہ تھا, وعدہ تو زیادہ بڑا تھا کہ تقریباً تمام جو 11 ملین ہیں ان کے لیے کوئی حل تلاش کیا جائے گا, شاید وہ یکساں نہ ہو. تو ابھی یہ ہوا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ تو بہت مشکل ہوگا خاص طور پہ سینٹ کے اندر چیز کا چلنا, تو ایک ذرا نیرو جو ہے وہ بل موو کیا گیا ہے جس کو ہاؤس نے تو اڈاپٹ کیا ہے, اس کے دو حصوں کو. سینٹ میں اس کا کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں, حادی صاحب تو زیادہ بتا سکیں گے اس معاملے میں, لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو دو جن ایریاز میں موو کیا ہے, ایک تو جنہیں یہاں ڈریمرز کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو ماں باپ آئے تھے یہاں غیر قانونی طور پہ جبکہ یہ بچے تھے, تو اس لیے یہ کہا گیا کہ بھائی ان کا کیا قصور تھا, تو ان کو ذرا جو ہے پچھلے 10 سال سے ذرا زیادہ ہونے کو آئے ہیں, ان کو تھوڑی مہلت دی گئی ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی ان کو تو ایک تو اس بل میں یہ ہے کہ ان کو ایک آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کیا گیا ہے کہ پہلے عارضی لیگل سٹیٹس کے لیے اپلائی کریں اور اس کے بعد چند سال بعد 3 سال یا 5 سال کے بعد جو ہے وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کریں. دوسرا جو بل ہے وہ جو یہاں کافی ایگریکلچر لیبرر آتے ہیں ہمیشہ سے آتے رہے ہیں, تو ان کو طرف طرف پیش رفت کرنے کی کوشش ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ابھی تو یہ بھی پتا نہیں کہ آیا یہ بل جو ہے یہ سینٹ میں پاس ہو سکے گا کہ نہیں. اس وقت تو کہنا بہت مشکل ہے, وہ اس لیے کہ 50 ووٹ تو ہیں, ایک آدھ دوسری طرف سے بھی آ جائے, لیکن یہاں سینٹ میں ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے یا حربہ کہہ لیجئے جسے فلیبسٹر کہتے ہیں, یعنی کوئی بھی کھڑا ہو کے 5 دن یا 5 گھنٹے یا 5 مہینے تقریر کر سکتا ہے تاکہ آگے بات نہ بڑھے, اور اس کو توڑنے کے لیے 60 ووٹوں کی درکار ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہوگا کہ اگر تو سینٹ میں 10 ریپبلکن شامل ہوئے تو پھر بل آگے پاس ہو جائے گا فلیبسٹر کا سامنا کیے بغیر, اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ذرا مشکل ہوگا. لیکن اگر یہ پاس ہو بھی جاتا ہے تو ان دو پروویژن سے زیادہ کوئی 4.5 ملین لوگ کور ہوں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کا کنٹرول کافی اچھا دونوں ہاؤسز پہ نہیں ہو جاتا تب تک میرا خیال میں مشکل ہوگا.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے بتایا کہ جب یہ بل منظور ہوا ایوان نمائندگان میں تو اس میں ریپبلکن ارکان نے بھی ووٹ دیے تھے ڈیموکریٹس کے ساتھ. میں اس کے لیے واپس جاؤں گی ڈاکٹر صاحب کے پاس, لیکن اب عبدالحادی مرشد سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ دو بل منظور ہوئے ہیں ان کے لیے اختصار کے ساتھ انہوں نے بتایا, آپ مجھے بتائیے کہ جو فارم ورکرز ہیں ان کے لیے زیادہ کنسرن کا باعث تھا اسٹیٹس حاصل کرنا یا ڈریمرز کے لیے, اور تھوڑی سی وضاحت بھی کیجیے ان دونوں بلز کی. مرشد,
جو مین بل پریزیڈنٹ بائیڈن کا ہے اسے کہتے ہیں دی یو ایس سٹیزنشپ ایکٹ آف 2021. سب اصلاحات کا ایک دفعہ میں ہو جانا تھوڑا سا ناممکنات میں نظر آتا ہے. جو تھرسڈے کو جو جمعرات والے دن دو بل پاس کیے گئے تھے, ان کا پہلے کا نام تھا امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ, اور سیکنڈ والے کا نام ہے دا فارم ورک فورس ماڈرنائزیشن ایکٹ. تو اس میں جو ڈریمر ایکٹس ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈاکہ پہ یہاں پہ آئے ہیں. ڈاکہ مطلب ڈیفرڈ ایکشن چائلڈ ہوڈ ارائیول, جس پہ ان بچوں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ یو ایس میں اپنے امریکہ میں انٹر ہوئے, اور پریزیڈنٹ اوباما نے 2012 میں ان کے لیے یہ ایکٹ نکالا اور اسے بیسیکلی 25 لاکھ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. موسٹلی ان لوگوں میں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنلز, ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنٹسٹ, وہ سب لوگ اس ایکٹ میں ابھی بھی اسی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا گرین کارڈ کا سلسلہ آگے چلے گا. اسی طرح زراعت کے شعبے سے جو وابستہ لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً 24 لاکھ جو شروع میں تھی وہ ہے اس وقت, اور اس کے بعد اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ مزید 4 سے 8 سال تک کام کرتے رہیں گے اس شعبے میں تو ان کے لیے بیسیکلی وہ کوئی فریم ورک لے کے آ رہے ہیں جس میں ان کا بھی گرین کارڈ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے. بیسیکلی اس میں کریمنل بیک گراؤنڈ چیک بھی ہوگا. جو کریمنل بیک گراؤنڈ چیک میں پاس ہو جائے گا ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. باقی ایک اہم چیز میں بتا دوں, جو یو ایس سٹیزن ایکٹ میں جو میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ 2017 جنوری 20 2017 یا اس کے بعد ڈیپورٹ کیے گئے ہیں یو ایس میں سے, ان کی ڈیپورٹیشن کے بعد بھی ان کی ڈیپورٹیشن کو ویو آف کر دی کی جا سکتی ہے. تارکین وطن جب یہاں سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ 10 سال کی بار بھی لگ جاتی ہے, 5 سال کی بار بھی لگتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیس تھا یا کیا ان کے اوپر آبجیکشن کیا. تو چیز کو ختم کیا جا رہا ہے اور ڈی ایچ ایس جو ہے یہ فیملی ریونین کے لیے اس چیز کو ختم کر رہے ہیں.
تو شکریہ مرشد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ایک تو یہ پہلی بات یہ کہ ریپبلکن ارکان جو تھے انہوں نے اس ایکٹ کی منظوری کے حق میں ووٹ دیے تھے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر, تو کیا سینیٹ میں آپ کو ایسی امید نظر آتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بل ہے کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ امریکہ کی جنوبی سرحد سے آتے ہیں؟
جی نہیں, پہلے تو یہ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ آسان ہے. نہیں, اس میں یہ اس کا اطلاق اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کس سرحد سے آئے ہوئے ہیں, اور اس کا پھر اطلاع بس اتنا ہے کہ وہ کس طرح آئے ہوئے ہیں. ایک جیسے ابھی کہا گیا, ایک تو وہ جو بچے تھے اور آئے, اور دوسرے وہ جو زراعت کے میں کام کرنے کے لیے آئے. تو وہ کہاں سے آئے ہوں اس کا قانون کا سر واسطہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حقیقت میں زیادہ تر دونوں کیٹیگریز کے لوگ وہ ہوں گے جو جنوبی سرحد سے آئے ہوئے ہیں, لیکن اس میں کوئی قانونی قید نہیں ہے. اب آپ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. اب سینٹ میں کیا ہوگا یہ بہت کہنا جی مشکل ہے. ہاؤس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ریپبلکنز میں بھی کئی ایسے ایریاز ہیں خاص طور پہ جو بہت جن کا زراعت کے اوپر انحصار ہے, کئی جگہوں کا ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات آگے بڑھے. جب سینٹ میں بات چلی جائے گی تو اس میں جو ہے وہاں کہا جاتا ہے امریکہ میں کہ ہر سینیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مستقبل کا صدر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے پھر بہت چیزوں کو ہوا کا رخ دیکھنا ہوتا ہے اس قسم کے کا فیصلہ کرنے سے پہلے. اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ جو امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ پچھلے 2 دہائیوں سے اتنا سخت سیاسی مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاس ہونا تو ہو جائے گا. دوسری ایک بات کہنی ضروری ہے کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ تو صرف یہ 2 چیزوں کی بات ہے, اور یہ ہو بھی جائے تو مل ملا کے کچھ 4.5 یا 5 ملین کے قریب کا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو وہ پھر بھی جو ہے زیادہ جو اکثریت ہے بغیر قانونی حیثیت کے لوگوں کی وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسری بات کہنے کی یہ ہے کہ کئی جو مشکلات پیدا ہوئی پچھلے 4 سال میں وہ ایسی تھیں کہ جن کے لیے کوئی قانون کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے. اسائلم کے سسٹم میں مثال کے طور پہ, کئی اور چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پہ, تو وہ ایگزیکٹو آرڈرز سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور کئی قسم کی سہولتیں لوگوں کو مل سکتی ہیں جو اندر ہیں ملک کے یا جن کے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ کئی چیزیں یہ انتظامیہ کر سکتی ہے. شہریت تو نہیں دے سکتی, لیکن جو پروسیجرز ہوتے ہیں چیزوں کے ان میں نرمیاں کر سکتی ہے, اور اگر انہوں نے دیکھا کہ آگے زیادہ نہیں بڑھ سک رہے تو شاید اس طرف جائیں. اس میں یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ اتنی سخت شدید مخالفت بھی ہے امیگریشن مسئلے کو حل کرنے کی, تو ڈیموکریٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ سنبھل کے ہی آگے بڑھیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سیف چیز تھی ڈاکا اور یہ ایگریکلچر ورکر والی. تو اگر یہ پاس ہو گئی تو شاید آگے بڑھ بھی کچھ پیش رفت ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو ہوں گی, جو کہ کئی پروسیجرز کے اندر نرمیاں لائی جائیں. لیکن میں یہ اگلے سال کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے زیادہ پیش رفت نہیں دیکھ رہا.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور مرشید آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ کسی خاص علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ جو بل ہے, تو آپ کی ہے فرم جو امیگریشن سے متعلق, اس میں اب ظاہر ہے کافی بھرمار شروع ہوئی ہوگی لوگوں کی اور ان کے سوالات بھی ہوں گے.
یہ جو بل ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, اس دو بلز کے علاوہ جو ایک میجر بل جس کی بات کی جا رہی ہے, اس میں بہت ساری چیزوں کا آنسر کر دیا گیا ہے. بے شمار لوگ کالز کرتے ہیں اور اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا قانون پاس ہو کہ وہ ادھر لیگلائز ہو جائیں. یہ بہت سمارٹ موو ہوگی میرے خیال سے, کیونکہ آپ 11 ملین لوگوں کو ایک دم ملک سے تو نکال نہیں سکتے. آپ انہیں ٹیکس بریکٹ میں لے کے آ رہے ہیں, ان پہ لاگو کریں گے, یہ کام کریں گے, یہ ٹیکس فائل کریں گے. تو ایک اور پروپوزل اس بل میں میں پڑھ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ جس طرح لاسٹ ٹائم بین کیا تھا کچھ کنٹریز کو, تو اس بین کے لیے بھی ایک نیا ایکٹ جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں نو بین ایکٹ, جو کہ مذہبی کسی بھی مذہبی بنیاد پر کوئی بھی بین لگایا جائے تو اسے وہ یہاں پہ لاگو نہیں کیا جائے گا. تو اس امبریس ڈائیورسٹی کے انڈر اس نو بین ایکٹ جو ہے یہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ویزاز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, ویٹ لائنز میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ڈائیورسٹی ویزا, آپ نے سنا ہوگا ڈی وی ویزا,
جی,
ہر کنٹری کے لیے جو ایک کیپ تھا 55,000 پیپل کا, لوگوں کا, وہ بڑھا کے 80,000 کر دیا گیا ہر ملک کے لیے. یہ پرپوزل ہے بیٹی کے لیے ابھی, ٹھیک ہے. تو اگر یہ پرپوزل منظور ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہر کنٹری کے لیے مزید 25,000 لوگوں کا داخلہ ممکن ہو جائے گا, جو کہ صرف لاٹری بیس پہ یو ایس میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ الگ کیٹیگریز ہیں, لائک یو ویزا آپ دیکھتے ہیں, یو ویزا ہوتا ہے وکٹم آف اے کرائم, اور ایک واوا ہے جس میں وومن ایکٹ, وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ اپلیکیشن ہوتی ہے, جس میں جو گھریلو تشدد سے وابستہ اور بھی طرح کے کرائمس کی وجہ سے اسے فائل کیا جاتا ہے. ان کی تعداد جو تھی 10,000 کی ہر اپلیکیشن پہ, ہر لائک یو ویزا پہ 10,000 لوگ فائل کر سکتے تھے ایوری ایئر, اور اسی طرح واوا پہ بھی 10,000 کا کیپ تھا. تو اب وہ 30,000 کر دیا گیا, مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے واواز فائل کیے ہیں, یو ویزا اپلیکیشنز فائل کی ہیں جو کہ وکٹم آف اے کرائم ہے, ان لوگوں کے لیے بھی جو ویٹ ٹائم ہے وہ 3 گنا کم ہو جائے گا. اب بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ پاس ہوگا یا فوراً یا نہیں, ابھی اپروو کچھ نہیں ہوا, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سینٹ میں ہر چیز پینڈنگ ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں گا اس میں کہ جو لوگ انڈاکومنٹڈ ہیں, ایک تو ہم نے ذکر کیا پی پی ایس کا, ٹیمپرری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس, جہاں پہ پات قدرتی آفات آتی ہیں جن کنٹریز میں, ان کے بھی کچھ کنٹریز ہیں جنہیں ٹیمپرری ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے, نان امیگرینٹ اسٹیٹس دیا گیا کہ آپ اس ملک میں رہیں جب تک آپ کے کنٹریز آپ کو واپس ایکسیپٹ کرنے کے لائق ہو رہے ہیں یا نہیں, تو انہیں بھی ڈائریکٹ گرین کارڈ کے لیے آفر کی جا رہی ہے, اور ڈاکا جیسے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ اوور اسٹیڈ ہیں یا انڈاکومینٹڈ ہیں, ان کے لیے بھی جو سٹیزن ایکٹ میں ایک پرپوزل آیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی اپلیکیشنز فائل کرتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اس میں سے صاف ان کا سیکیورٹی بیک گراؤنڈ چیک آتا ہے, اور وہ کمٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسز پے کریں گے اور وہ ایک اچھے شہری کی طرح رہیں گے, تو ان کے لیے 5 سال کا پلان دیا جا رہا ہے شروع میں, جس میں انہیں صرف ورک پرمٹ ملے گا. اس وقت جو میں اس وقت وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ سے بھی یہ سب چیزیں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں, جہاں پہ انہوں نے یہ چیزیں جاری کی ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال ورک پرمٹ پہ رہنے کے بعد, ٹیکسز پے کرنے کے بعد, کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ اگر آپ کا نہیں ہے تو وہ آپ کو 3 سال کا مزید گرین کارڈ دیں گے, مطلب 3 سال آپ مزید گرین کارڈ پہ رہیں گے اور سٹیزن شپ فائل کرنے کے لائق ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں لائی جا رہی ہیں, لائک کریک ڈاؤن آن کرمنل آرگنائزیشن, جو کرمنل آرگنائزیشن ہیں جو ہیومن ٹرافکنگ, ڈرگ ٹرافکنگ, انہیں مزید فنڈ کیا جا رہا ہے ایف بی آئی کو اور فیڈرل بیورو کو, کہ مزید ان کے لیے ان کے خلاف وہ مزید کام کر سکیں اور مزید بہتر طریقے سے اس چیز پہ آگے بڑھ سکیں.
میں یہاں ایک بار پھر اپنے سننے والوں کو یاد دلانا چاہوں گی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ایک بل کے بارے میں کر رہے ہیں, یعنی بل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسے قانون کی شکل نہیں ملی ہے اور اسے سینٹ میں منظور ہونا ہے, پھر یہ جو وضاحت ہے یہ سمجھتے ہیں بل کی ہے قانون کی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ریپبلکنز بھی ایک بل لائے ہیں جسے ڈگنیٹی کا نام دیا گیا ہے, یہ کیا ہے؟
جی ہاں, وہ اس میں بھی کچھ اسی قسم کی چیزیں کہی جا رہی ہیں. ساری اس کی تفصیلات تو بھی سامنے نہیں آئیں, لیکن اس میں بھی زور جو ہے وہ بہت ان کا بارڈر کنٹرول اور امیگریشن کنٹرول پہ ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اسی قسم کی پروویژنز جو اس میں ذرا وقت زیادہ وقت لگانا بجائے اس کے کہ جتنا وقت ڈیموکریٹ بل میں ہے, تو وہ ایک طرح سے لیجسلیٹو پروسیس میں جو ہے کہ موو بھی ہوتی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو آپ ایک اس کے متوازی بل پیش کر دیتے ہیں اس خیال سے کہ بعد میں جو ہے دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا اور درمیانی راستہ لے لیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو کہ آگے چل کے صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اور ڈیموکریٹس کی طرف سے ذرا زیادہ کمٹمنٹ کی جائے کہ ہاں ہم جو ہے بارڈر سیکیورٹی پہ کو مضبوط کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور جو ایجنسیاں وہاں کام کرتی ہیں ان کو زیادہ مضبوط بنائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایک طرح سے وہ بارگیننگ چپ سمجھ لیجئے, کیونکہ وہ بھی سیاسی مسئلہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو اسپینش اسپیکنگ پاپولیشن ہے وہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اس ملک کی, جس کا خاص طور پہ دلچسپی ہوتی ہے اس موضوع پہ. تو جو تفصیل ہے ریپبلکن بل کی وہ میں اتنا مجھے اس مجھے موٹی موٹی بات پتا ہے, لیکن موٹی بات یہی ہے کہ ایک تو انہوں نے وقت جو ہے وہ زیادہ لمبے رکھنے کی کہا ہے, اور دوسرا یہ کہ بارڈر سیکیورٹی کی طرف زیادہ توجہ دینے کا کہا. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک طرف سے بارگیننگ چپ ہے اور دوسری طرف سے پولیٹیکل سگنلنگ ہے عوام کے لیے کہ بھائی ہماری پارٹی بھی بالکل ہی کوئی امیگرینٹس کے خلاف نہیں ہے, ہم بھی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, تو اگر دو بل ہوں, ایک ڈیموکریٹس کا ایک ریپبلکنز کا,
تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. بل جمع کرا دینا ایک بات ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو کمیٹیز کے تھرو جانا ہوتا ہے اور پھر وہ فلور پہ آتا ہے. تو صرف بل کا داخل کروانا اور بل کا پاس ہونے میں بہت بہت فرق ہے, اور کئی دفعہ بل داخل کروائے جاتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, وہ ایک طرح سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی سمجھ لیجیے. اب آپ کے سوال کی طرف ڈائریکٹ کہ اگر دو بل ہوں, پہلے تو وہی اسی لیے کمیٹی سسٹم اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے سسٹم ہے کہ وہ دو کم از کم متضاد بل جو ہے وہ نہ آنے دیں فلور کے اوپر, یا یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے ان کے اندر جو ہے کوئی مطابقت لائی جائے وغیرہ وغیرہ. تو ایسا تو ابھی نہیں ہوا. جو ڈیموکریٹک بل ہے وہ تو پاس بھی ہو گیا جمعرات کو, جو ریپبلکن بل ہے وہ جو صرف یعنی داخل دفتر کیا گیا ہے, اس کے بعد اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ پہلے تو کمیٹی وغیرہ میں جائے گا, اور کمیٹیز چونکہ ڈیموکریٹس کی وہاں پہ اکثریت ہوگی, تو یہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جو ریپبلکن بل ہے وہ فلور پہ بھی آئے ووٹنگ کے لیے. البتہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بار بار, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بل آگے بھی پاس ہو جاتا ہے سینٹ میں, اس چکل میں بھی اور بڑی بڑے مسئلے بھی ہیں امیگریشن سے جن کا تعلق ہے حل ہونے والے, اور اگر یہ سینٹ میں پاس نہیں ہوتا تو پھر تو ضرور ہی دوبارہ ایک اس کو شکل دی جائے گی, اور اس شکل میں ہو سکتا ہے کہ جو ریپبلکنز کی ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی زیادہ خاطر میں لایا جائے. یہ کہنا مشکل ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس بات کا زیادہ دار و مدار ہوگا کہ اگلے سال کے جو الیکشن ہے مڈ ٹرم جسے کہا جاتا ہے, کیونکہ اس پہ نثار ہوگا کہ سینیٹ کا کنٹرول کس طرف جاتا ہے, اور کیونکہ مسئلہ یہ کہہ لیجئے کہ سیاسی طور پہ بہت نازک اور بہت تقسیم ہوئی ہوا ہوا ہے معاشرہ اس مسئلے کے اوپر. تو باہر کیا جو ریپبلکن بل ہے وہ داخل دفتر ہوا ہوا ہے.
تو عبدالحادی مرشد صاحب, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں پروگرام کنکلوڈ کرنے کے لیے, یہ بتائیے کہ جو 11 ملین ہے غیر قانونی تارکین وطن, ان کی کوئی تقسیم یعنی اگر ریاستوں کے لحاظ سے دیکھی جائے تو کیا ہے, کن ریاستوں میں کتنے لوگ ہیں؟
دیکھیں ریاستوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو میرے پاس تو اس وقت ڈائریکٹ زیادہ نمبرز نہیں ہے, میں آپ کو ابھی بتا نہیں پاؤں گا, لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ انڈاکیومینٹیڈ اور اوور سٹے ہونا ایک ڈفرنٹ چیز ہے. ہم جو غیر قانونی جو کہتے ہیں کسی کو, اس میں اور اوور سٹے ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. جو لوگ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں وداؤٹ ویزا آتے ہیں, وداؤٹ انسپیکشن آتے ہیں, انہیں ہم غیر قانونی کہتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ ویزا پہ آتے ہیں اور اوور اسٹے کر جاتے ہیں, اپنی مدت میعاد سے زیادہ رہ جاتے ہیں, انہیں ہم اوور اسٹیٹ کہتے ہیں. تو بہت فرق ہے ان میں. اگر آپ لیگلٹی دیکھیں اور امیگریشن وائز دیکھیں تو اس میں ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے. زیادہ تر اسٹیٹس جن میں ٹیکسس ہے, کیلیفورنیا ہے, نیو یارک ہے, جتنی بھی زیادہ بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں ان میں زیادہ تر تارکین وطن جو ہیں آپ کو ملیں گے. اور گزشتہ چار سالوں میں جو امیگریشن سسٹم میں جتنی بھی اسائلم اپلیکیشنز فائل کی گئی تھیں اس میں سب سے زیادہ جو فائل ہوئی تھیں وہ کیلیفورنیا میں اور ٹیکسس میں فائل کی گئی اور نیو یارک میں بھی. ان اسائلم اپلیکیشنز میں انہوں نے نیا رول متعارف کروایا تھا کہ وہ آپ ایک سال کے بعد, اگر آپ کی اسٹے ہے یو ایس میں ایک سال کا, اس کے بعد آپ اسائلم اپلیکیشن فائل کریں گے تو ہم آپ کا اسائلم اپلیکیشن اپروو کرنے کے بجائے اسے ڈائریکٹ ریفر کر دیں گے امیگریشن کورٹ میں. اب نئے بل میں انہیں یہ چیز اس چیز کو بھی ختم کرنے کو جا رہے ہیں جس میں وہ ایک سال کی جو مدت معیار جو پچھلی گورنمنٹ نے رکھی تھی اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. سب چیزوں کا دار و مدار سینٹ کی ووٹنگ پہ ہے اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے سینٹ میں اور کچھ چیزوں کو نکالا جائے یا کچھ ان کی چیزوں کو مانا جائے یا ایڈ کیا جائے, یہ بھی پاسبلٹی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کنکلوڈ کریں ہماری گفتگو کو, لیکن ایک بات میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے, یعنی کس لیے یہ مسئلہ امریکی سیاست میں اہم ہے, جو یہاں کی سفید فام آبادی ہے جسے ہمدردی بھی ہے امیگرینٹ سے, مگر ان کے دل میں بھی کہیں یہ تشویش موجود ہے کہ آبادی کا تناسب جو ہے بگڑتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے بار بار جیسا کہا جاتا ہے کہ سفید فام جو ہے وہ بجائے اکثریت کے اقلیت میں آ سکتے ہیں. تو کس حد تک یہ چیز اثر انداز ہوگی امیگریشن سے متعلق ریفارمز کے مستقبل پر؟
جی ہاں, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہ جو پچھلے دو دہائیوں میں اور مسائل یہاں کھڑے ہوئے, خاص طور پہ ایک طرف تو معاشی مسائل کے جس طرح مینوفیکچرنگ جو ہے وہ انڈسٹری بہت شرنک کی ہے اور اس میں کئی لوگ جو بہتر زندگیاں گزار رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرانی انڈسٹری میں, سموک سٹیک انڈسٹری میں, تو کافی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے پچھلے 20 سال میں جو گلوبلائزیشن ہوئی, جابز باہر چلے گئے, ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں والمارٹ جا کے تو وہ کہیں اور کی بنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے, اور یہی ساتھ ہی اس کے جو نسلی تعصب کی چیزیں ہیں وہ بڑی, اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جنہوں نے ریپبلکن پارٹی خاص طور پہ, اور خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کا جو ذرا شدید دھڑا ہے اور اس کو تقویت دی ہے پچھلے 20 سال میں. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں کہ ایک جو نسلی تعصب اور دوسرا جو اقتصادی حالات ہیں, عام جس کو کہنا چاہیے کہ جو سفید فام ورکنگ کلاس کے جو برے ہوئے, تو اس میں پھر یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے کہ کسی کو تو آپ بنائے نا کہ جی کون ذمہ دار ہے اس چیز کا, تو اس میں پھر تارکین وطن جو ہیں وہ ایک آسان ٹارگٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے کام اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ لے لیتے ہیں, جرائم کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ جی یہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ جس کو کہا جاتا ہے ویسے بھی کہ امریکہ میں اور ملکوں میں بھی کہ پاپولزم کا زیادہ رائز ہوا, تو پاپولزم جہاں پر بھی بڑھتا ہے, یورپ ہو, ایشیا ہو, کہیں ہو, تو وہ اس طرح کے جو تارکین وطن ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے وجہ ہمارے تمام مسئلوں کی. تو یہ اس چیز کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ بائیڈن صاحب صدر تو بن گئے لیکن یہ کوئی بہت پھر بھی ایک کلوز الیکشن تھا. جو ہاؤس ہے وہاں نمائندگان ہے, اس میں ریپبلکنز کی سیٹیں بڑھی, سینٹ ابھی بھی 50-50 پہ ہے. تو اس لیے اسی لیے میں بار بار ہی کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا زیادہ تقسیم کر دیا ہے اس نے معاشرے کو کہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کسی کا اس کو اس کی طرف کوئی جس طرح کہا جاتا ہے کہ کمپریہنسو ریفارم کرنے کا امید ہی انسان کر سکتا ہے کہ جیسے یہاں اقتصادی حالات اگر بہتر ہوتے ہیں اور نسلی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو اس ماحول میں ایسی صورت نکلے گی جہاں یہ امیگریشن کے مسئلے کو حل کیا جا سکے.
بہت میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب اور عبدالحادی مرشد صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور سننے والوں سے بات کی. بہت بہت شکریہ.
شکریہ شکریہ.
تو سمین آپ نے گفتگو سنی جو اس بل کے بارے میں تھی جو پاس ہوا ہے ایوان نمائندگان سے. ایک بار پھر بتا دوں کہ امیگریشن میں اصلاحات سے متعلق اس بل نے قانون کی صورت اختیار نہیں کی ہے اور ابھی اسے سینٹ میں جانا ہے اور وہاں منظوری حاصل کرنی ہے. ابھی ہم نے محض ان شقوں پر بات کی ہے جو اس بل میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.